وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ پاکستان کی ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی اور خارجہ سیکرٹری کابل پہنچ گئے ہیں, جہاں وہ پاک افغان تنازعات کے حل پر گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہم امریکہ کی افغانستان میں حکمت عملی پر بات کریں گے. ہمارا اگلا موضوع ہوگا بابری مسجد پر بھارت کا فیصلہ, اور آخر میں ہم نواز شریف کے باہر ملک جانے پر گفتگو کریں گے. اور ہم افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو تنازعات ہیں اور امریکہ کی جو ترجیحات ہیں اس خطے میں, اس پر زیادہ تر گفتگو کریں گے. آپ لوگ ہمارے پروگرام میں مفت کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-77789-0800-77789. ہمیں اس وزٹ پہ, یعنی کہ جو پاکستانی وفد گیا ہے افغانستان, اس پر محمد جلیل اختر نے ایک رپورٹ بھیجی ہے. سب سے پہلے یہ سنتے ہیں, اس کے بعد اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں.
افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان کبیر حکمل نے پیر کو ٹویٹر بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی وفد نے افغان حکام سے ملاقات کی ہے, جس میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں اور پشاور میں واقع افغان مارکیٹ کی ملکیت کے تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک تکنیکی کمیٹی بنانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے. تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے دورہ کابل کے بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. تاہم اطلاعات کے مطابق کابل کے دورے کے دوران پاکستانی عہدیداروں نے افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر, وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کی ہے. پاکستانی عہدیداروں نے کابل کا دورہ ایک ایسے وقت کیا ہے جب حال ہی میں اسلام آباد اور کابل نے ایک دوسرے پر اپنے سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا, جس کے بعد اسلام آباد نے کابل میں واقع اپنے سفارت خانے میں ویزا سیکشن کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا. جبکہ گزشتہ ماہ پشاور میں ایک تجارتی مارکیٹ کی ملکیت کے تنازع پر افغان حکومت نے پشاور میں واقع اپنے کونسل خانے کو بھی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا تھا, جو تاحال بند ہے. سلامتی کے امور کے تجزیہ کار سید نذیر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں حالیہ باہمی تناؤ کو کم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے رابطے ضروری تھے.
تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ ڈیلیگیشن گیا ہے تاکہ ان کے اگر کوئی ایسی ریزرویشن ہے تاکہ اس کو بھی ایڈریس کریں, اور اپنے بھی ریزرویشن اور جو سیف گارڈ ہے ڈپلومیٹس کے لیے اس کو بھی انشور کریں.
پاکستان اور افغانستان کے تعلقات گزشتہ کئی سالوں سے باہمی اعتماد کے فقدان کی وجہ سے تناؤ کا شکار ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم پاک افغان تنازعات پر تو گفتگو کریں گے ہی, لیکن ایک بریکنگ نیوز ہے جس پر ہم این بی سی کے نمائندہ مشتاق یوسفزئی سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. مشتاق یوسفزئی, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں غالباً دیر تک افغانستان میں رکھے گا. یہ غالباً یو ایس آرمی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ملر نے اے بی سی کو ایک انٹرویو دیا نومبر کی 10 تاریخ کو. اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ امریکہ کی کیا حکمت عملی نظر آ رہی ہے افغانستان میں.
میرے خیال میں یہی کچھ وجوہات تھی کہ پھر یہ جو بات چیت کا سلسلہ تھا یہ منقطع ہو چکا تھا. اگرچہ اس وقت ان کا معاہدہ آلموسٹ تیار تھا قطر میں, اور طالبان کو یقین ہو چکا تھا کہ شاید امریکی فورسز افغانستان سے چلی جائے گی, لیکن کچھ وجوہات ایسی تھی کہ طالبان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید امریکہ افغانستان سے پوری خلا میں کچھ ان کو وقت لگے گا, اور ان کا ڈیمانڈ ہوتا وہ یہی تھا کہ طالبان سیز فائر نہیں کریں گے. اگرچہ امریکہ پاکستان خود ممالک ایسے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایگریمنٹ کے بعد طالبان سیز فائر کا اعلان کرے, اور طالبان کے جو لیڈرشپ ہے ان کو شک تھا کہ شاید امریکہ جو ہے پورے افغانستان سے وڈرائل شروع نہیں کرے گی جب تک وہ سیز فائر کا اعلان نہیں کرے گی. اب چونکہ یہ دوبارہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, طالبان نے بیان بھی جاری کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو صدمہ ہوا ہے, اور خود انہوں نے کہا کہ چونکہ 18 سال انہوں نے ان کے خلاف لڑے اور انہوں نے بالآخر ان کو مجبور کیا کہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو, تو میرے خیال میں ایک لحاظ سے ہی ایک ان کو سیٹ بیک بھی ہے، ڈسپوائنٹمنٹ بھی ہے، کیونکہ کچھ کوششیں ایسی جاری تھی کہ شاید امریکہ طالبان کے درمیان بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو، اور اس سلسلے میں پاکستان، چائنا، سعودی عرب اور قطر کے قطر کی جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ، ان کی بھی میرے خیال میں کوششیں جاری تھی، اور کچھ طالبان کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی یقین تھا، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ کچھ امریکی حکام اور زلمی خلیل ذات ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور شاید وہ جلد جو پیس ٹاکس تھی وہ دوبارہ شروع ہو. تو میرے خیال میں طالبان کو پہلے یہ اندازہ تھا کہ شاید امریکہ جانے میں اتنا سیریس نہیں ہے، اگر کچھ بات چیت ان کی جاری رہتی تو شاید چند صوبوں سے وہ اپنی فورسز وڈرا کر جاتی، لیکن اوور آل میں نہیں خیالتا کہ افغانستان سے امریکی فورسز جو ہیں مکمل طور پر ہو جاتی.
ہم سیاسی تجزیہ کار طاہر روہیل کی طرف جاتے ہیں، یہ شکاگو میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر طاہر، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر یہ اظہار رائے کیا گیا کہ طالبان سیریس نہیں نظر آ رہے تھے امن قائم کرنے کے لیے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے بارہا کہا گیا طالبان کو کہ وہ کوئی سیز فائر کریں، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہاں کیا سوچ تبدیل ہو رہی ہے جس کی نمائندگی کی جا رہی ہے اس بیان میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو دفاعی اور سفارتی کیمپس ہیں، حکومت کے جو حصے ہیں، اور صدر ٹرمپ، یہ تین مختلف ایک میز کے اوپر تین پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے جب بات کرتی ہیں، ظاہر ہے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ سب سے بڑے، ان کی ڈیسیجن میکنگ فائنل ان کی ہوتی ہے. تو ان میں جو بحث مباحثہ کافی عرصے سے چل رہا تھا جب سے طالبان سے بات چیت ہو رہی تھی، اس بحث مباحثے کی ایک لحاظ سے ایک جو سوچ ہے، یا ایک کیمپ کی جو سوچ ہے، یا ایک محکمے کی جو سوچ ہے، میرے خیال میں یہ وہ سامنے آئی ہے. طالبان کو افغانستان اور علاقے کے جو ممالک ہیں ان کو اور امریکہ کے اندر یہ واضح سوچ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ افغانستان کے معاملے کو بہت باریکی سے نہیں دیکھتے. ان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج جو ہیں واپس آ جائیں. لیکن وہ آپ دیکھیں کہ جیسے سیریا میں یا شام میں جس طرح کی مشکلات یا جس طرح کی ان کو ان کے خلاف جو باتیں جس طرح سے شروع ہوئی، جیسے انہوں نے پارشل وتھڈرال کی بات کی سیریا سے، تو اس طرح کی وہ بات نہیں چاہتے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے، خاص طور پہ جب طالبان کوئی ایسی حامی نہیں بھر رہے، اور طالبان کی اپنی جو کمزوری ہے حکومت کرنے کی اور امریکہ کے مفادات کے تحفظ کرنے کی، اور اپنے علاقے سے امریکہ اور ویسٹ کے خلاف جو شورش یا جو اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان کو روکنے کی ان کی طاقت جو ہے وہ کم ہے، اور وہ جس طرح افغانستان حکومت سے بات چیت کرنے میں اب لچک نہیں دکھا رہے، ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ امریکن پریزیڈنٹ کی ان کی جو خواہش ہے اس میں تھوڑی، ان کی خواہش پوری ہونے میں تھوڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے وہ سیکیورٹی سائڈ جنرل ملر وہ لوگ کر رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ نے جتنی قربانیاں دی ہیں اور امریکہ نے جتنا پیسہ اور جتنی مالی اور جانی قربانیاں دے کے افغانستان کو اس جگہ پہ لے کے آئے ہیں کہ وہاں تین دفعہ یا کچھ دفعہ الیکشن ہو چکے ہیں، وہاں ایک سول سوسائٹی بن گئی ہے، وہاں افغانستان کے جو آج کے حالات ہیں یا افغانستان کی جو ترقی کی جو صورتحال ہے وہ افغانستان کی تاریخ میں نہیں رہی. لیکن ان کے آگے یہ بھی سوال ہے کہ کیا جب افغانستان سے امریکی افواج نکل جائیں گی تو افغانستان کی حکومت کو، فوج کو، سول اداروں کو چلانے کے لیے جو روپیہ پیسہ، جو سرمایہ چاہیے، یا جو افغانستان کی اقتصادی صورتحال ہے اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کروانے کے لیے جو وسائل چاہیے، کیا وہ ویسٹ وہ وسائل دینے پہ تیار ہے؟ خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ جب اپنے طور پہ سوچتے ہوں گے تو میرے خیال میں ان کو ये मजबूरन ये करना शायद पड़े, और यही सवाल जो है उसके उसका हल किसी के पास अभी फौरी तौर पर नजर नहीं आता।
बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर ताहिर, आप हमारे साथ रहे हैं। हम दिफाई तज्जिया कार ब्रिगेडियर इमरान मलिक की तरफ आते हैं। ब्रिगेडियर इमरान, जाहिर है सूरत हाल बहुत पेचीदा है, लेकिन अमरीका ने ये तय कर दिया कि जब तक अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा तो फ़ौजों को मुकम्मल तौर पे नहीं निकाला जाएगा। इस साल खामोशी से उन्होंने 2000 फौजें हटा दी, यानी 14,000 से 12,000 फौजें कर दी, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम लंबा रहेंगे। इस पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है?
पहली बहुत नवाजिश का आपने प्रोग्राम में शामिल किया। लेकिन इसको हमें देखना चाहिए कि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट हैं जो इस वक्त वो क्या हैं, और ये जो एक फैसला उन्होंने चेंज किया है या पॉलिसी को रिव्यू करके चेंज किया है, उसका मकासद क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सीरिया और अफगानिस्तान दोनों से यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉ कर जाता है, यहाँ से निकल जाता है, तो फिर सीरिया से लेकर साउथ कोरिया तक अमेरिका का कोई फुटप्रिंट नहीं है मेनलैंड एशिया के ऊपर। तो सिर्फ या तो सऊदी पेनिनसुला में है होंगे जीसीसी कंट्रीज और इसराइल के साथ, या फिर वो साउथ कोरिया में है, और बीच में तमाम एशिया का जो मेनलैंड है वहां पे उनका कोई फुटप्रिंट नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक तो ये बहुत बड़ी वजह है कि अफगानिस्तान को वो फिल वक्त छोड़ना नहीं चाहते, और ये उनका एक जियो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरा जियो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि अफगानिस्तान इज अ वेरी सेंट्रल पोजिशन। अफगानिस्तान में बैठकर वो वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को वो डोमिनेट करते हैं और उसको ओवरसी करते हैं, और खास तौर पर जबकि रशिया और चाइना इन्वेस्ट कर रहे हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको वहां पर रोकने के लिए अमेरिका का अफगानिस्तान की सेंट्रल पोजिशन में बैठना बहुत लाजमी है। चाइना का स्टीपे को बीआरआई जो है उसको रोकने के लिए, फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जो कि बढ़ता हुआ मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है उसको रोकने के लिए, फिर जो ऑयल और गैस रिजर्व हैं मिडिल ईस्ट में और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में उनके ऊपर नजर रखने के लिए, फिर जो न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम हैं ईरान और पाकिस्तान के उन पर नजर रखने के लिए, मतलब गेन इंतहा एडवांटेजेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स को अफगानिस्तान कहने के लिए। तो मेरे ख्याल में जो उनके जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं इसके अलावा और भी हैं, उनकी वजह से वो अफगानिस्तान को छोड़ नहीं सकते हैं, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था तालिबान के साथ जिसके ऊपर तकरीबन साइन होने वाले थे, वो तो बहुत ही इनकम्प्लीट किस्म का एग्रीमेंट था। उसमें से जो चार उनके मेजर पॉइंट थे उसमें से सिर्फ एक के ऊपर कुछ पेशरफ हुई थी, और वो ये थी कि अमेरिकन ट्रुप जो है वहां से विड्रॉ कर जाए। बाकी बातचीत जो थी सीजफायर थी, जो इंटर अफगान डायलॉग थी, और जो टेररिज्म टेररिस्ट को अफगान सॉइल इस्तेमाल ना करने की बातें थी, वो तो बाद की बातें थी, वो तो बाद में आनी थी। तो मेरे ख्याल में इसलिए वो एक बहुत ही इनकम्प्लीट एग्रीमेंट था, और अच्छा ही है कि वो नहीं हुआ साइन, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे खराफात उसके बाद हमें पेश होती अगर वो एग्रीमेंट साइन हो जाता। मेरे ख्याल में चेयरमैन आए हैं, इन्होंने पॉलिसी को रिव्यू किया है, अब सीरिया में भी अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखेंगे, तकरीबन 500 से 600 ट्रुप्स वहां पे होंगे खासतौर पर ऑयल फील्ड के ऊपर, और अफगानिस्तान में भी अपनी वो जो है प्रेजेंस को वो बरकरार रखेंगे और अपना फुटप्रिंट जो है वो एशिया के अंदर मजबूत करेंगे। तो मेरे ख्याल में अब हम वापस बैक टू स्क्वेयर वन हो रहे हैं एक किस्म का, और अमेरिका अब यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक उसके नेशनल ऑब्जेक्टिव जो है लॉन्ग टर्म जो कि जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक जो है, खासतौर पर सी पैक को और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना से चेक करने के लिए, ये तमाम ऑब्जेक्टिव जब तक अचीव नहीं होते हैं वो अफगानिस्तान से नहीं जाएंगे।
मुश्ताक यूसुफ जी, जाने से पहले आप बताइए कि तालिबान की हिकमत अमली में कोई तब्दीली देखते हैं अमेरिका के अंदर, अगर ये फैसला वाकई साबित हो जाता है कि अमेरिका अब अफगानिस्तान से नहीं जाएगा, तो तालिबान लड़ने के अलावा कुछ और सोच रहे हैं?
हाँ, मेरे ख्याल में इस वक्त जो उनकी स्ट्रेटजी है वो तो यही है कि देखिए उनका एक सेटअप है कतर में, और इस तरह लग रहा है कि वहाँ पे इनके कैबिनेट मेंबर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, और वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी करते हैं, तो मेरे ख्याल में काफ़ी पैदा हुआ है ये जब से इनकी बातचीत शुरू हुई है अमेरिका के साथ पीस डायलॉग, तो बहुत सारे ममालिक ने उनको मदऊ किया अपने अपने ممالک میں وہ گئے اور انہوں نے کافی روابط بھی استوار کیے اور ان کو پیدا بھی ہوا کیونکہ وہ مین اسٹریم پر پہ آ گئے ہیں, ان کو کوریج ملی ہے, تو ایک تو ان کو پیدا ہو گیا ہے. وہ کوشش ان کی یہی ہوگی کہ وہ مختلف ممالک کو ساتھ ملا کر امریکہ پہ زور ڈالے کہ بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو, اور میرے خیال میں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ بالآخر وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک پہ راضی ہو. اور شاید امریکہ بھی چاہتا ہے کہ کچھ ممالک مثلاً ایران, پاکستان, سعودی عرب, قطر, چائنا اور روس کو ملا کے ان کے ساتھ بات چیت ہو تاکہ افغانستان میں ایک نیشنل ٹائپ کی گورنمنٹ ہو. لیکن سر دست طالبان کی کوشش یہ ہوگی ظاہر ہے کہ وہ لڑنے پہ ترجیح دے گی, اور ابھی تک میرے حال میں ان کے پاس کافی فائٹرز بھی ہیں, وسائل بھی ہیں, اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ان کے کافی ممالک کے ساتھ روابط بھی بنے ہیں, تو لگتا ایسا ہے کہ شاید کچھ ممالک سے ان کو سپورٹ بھی حاصل ہو اور وہ بھی چاہیں گے کہ افغانستان میں طالبان مضبوط ہوں.
بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی. اور بریگیڈیر عمران اور ڈاکٹر طاہر روہیل, آپ ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں, اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, ہم کالرز کو بھی لیں گے, لیکن بریگیڈیر عمران, یہ بتائیے, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے تنازعات کھڑے ہو گئے تھے, ایک افغان مارکیٹ جو ہے وہ قائم ہوا تھا پشاور میں, جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے بیچ میں کشیدگی ہوئی. آج کی جو اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے ڈی جی, آئی ایس آئی اور خارجہ سیکرٹری کابل پہنچے ہیں, کتنا ضروری ہے افغانستان پاکستان کو مل بیٹھنے کے لیے؟
دیکھیے, پاکستان اور افغانستان تو بہرحال جو بھی ریجن کے اندر اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہو, ان کو تو آپس میں مل کر ہی رہنا ہے. اور یہاں پر بیسک ایشو یہ ہے کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو ہے افغانستان کی, وہ طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے, طالبان ان کے خلاف, افغان طالبان ان کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان شاید افغان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے یا ان کے کہنے کے اوپر افغان طالبان جو ہے وہ یہ تمام ٹیررسٹ کارروائیاں کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں یہ ایک جو شک والی بات ہے یا ایک یہ جو موڈ پوائنٹ ہے, اس کے اوپر اگر بات ہو اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ آف افغانستان کے یہ شک اور شبہات جو ہیں ان کو دور کر دیا جائے, تو پھر پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. یہ ایک بیسک میرے خیال میں ایشو ہے جس کے اوپر دونوں میں اختلاف ہے. پاکستان کہتے ہیں کہ ہمارے تحقیق کے طالبان افغانستان کے ساتھ اس قسم کا تعلق نہیں اور ہم نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے, جبکہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ یہی سمجھتی ہے کہ پاکستان کر رہے ہیں. اور ان بیسک ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے جو بارڈر فینسنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی فائرنگ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہمارے جوان اور آفیسر شہید بھی ہوئے ہیں, زخمی بھی ہوئے ہیں, ان کے لوگ بھی مارے گئے ہیں. اسی طرح کے ابھی جو چھوٹے چھوٹے ایشو اس میں آ رہے, جیسے یہ آپ نے بتایا ایک جو مارکیٹ جو ہے پشاور کے پاس, اس کا ایک ایشو بن گیا ہے. اس کے بعد ہمارے جو ویزا سیکشن انٹریکشن جو ہمارے ایمبیسی ہے کابل میں, اس کو ان کے اسٹاف ممبرس کو ہیرس کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے وہ مارکیٹ کی وجہ سے اپنا کنسل جنرل کا وہ جو تھا آفس وہ بند کر دیا, جب پاکستانیوں کو انہوں نے کابل میں ہیرس کیا تو انہوں نے اپنا ویزا سیکشن بند کر دیا. تو میرے خیال میں ٹوٹلی اننیسیسری قسم کی اریٹیشن تھی, اور بہت اچھا کیا پاکستان نے کہ ایک ایسا وقت دے گیا وہاں پہ جو کہ نہ صرف یہ کہ معاملات کو سلجھا سکتے ہیں بلکہ فیصلے بھی کر سکتے ہیں.
بالکل.
اور میرے خیال میں اس وجود کے بعد کافی حد تک پاکستان اور افغانستان کے یہ جو چھوٹے چھوٹے اریٹینٹس ہیں یہ دور ہو جائیں گے اور پھر نارمل چیز آ جائے گی. پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو حالات ہمارے کشمیر کے باہر سے اور لائن آف کنٹرول پہ جا رہے ہیں اور ایسٹرن بارڈرس پہ ہیں, उनको मद्दे नजर रखते हुए हमारा वेस्टर्न फ्रंट जो है वो बिल्कुल पीसफुल और खामोश होना चाहिए और उसके लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल और पीसफुल रहने चाहिए।
ब्रिगेडियर इमरान और डॉक्टर ताहिर दो मिनट और रुकें, कुछ कॉल्स लेते हैं। मदाखेल से नजर मोहम्मद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जनाब बात कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, मेरा सवाल तो यह है कि अमेरिका वियतनाम में लड़ चुका है और इसके अलावा इराक में लड़ चुका है, सीरिया में लड़ चुका है, तो उस अफगानिस्तान में 18 साल तक लड़ चुका है, उसमें कोई सहूलत या कोई अमन नहीं आया, तो क्या अफगानिस्तान को बतौर मोर्चे के तौर पर रूस और चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है? इसमें तो बेकार के अमरीकी फौजी मरेंगे।
बहुत अच्छा,
तो अमरीकी आवाम को इस पर सोचना नहीं चाहिए।
बड़ा अच्छा नुकता उठा। डेरा गाजी खान से अब्दुल सत्तार।
अच्छी बात है, हो जाए कि पाकिस्तान भी बच जाएगा और कशीदगी से बच जाएंगे।
जी डॉक्टर ताहिर, क्योंकि हम इस सेगमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, ये बताइए जिस तरह से कॉलर ने सवाल पूछा और ब्रिगेडियर इमरान ने भी इशारा दिया, अमेरिका के लिए क्यों कर इतना ज़रूरी हो गया है अफ़गानिस्तान में रुकना? क्या रूस उस जगह से फ़ायदा उठा सकता था अगर अमेरिका वापस चला जाता?
नहीं, मैं इस नज़रिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूँ। मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान में अमरीका की मौजूदगी जो है वो रूस और चाइना और एशिया में अपने इन्फ्लुएंस के लिए और मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस के लिए वहाँ बैठा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब से अफगानिस्तान में अमरीका उलझा है तो अमरीका की यही ख्वाहिश है कि कोई ऐसी हुकूमत या कोई ऐसा स्ट्रक्चर छोड़ के जाएँ जो अपने पाँव पे खड़ा हो और उसकी वजह से वेस्ट के खिलाफ कोई दहशतगर्दी की कोई ऐसी बात ना हो। और अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अफगानिस्तान में जब वो जा रहे थे तो वहाँ हुकूमत नहीं थी, बिल्डिंगें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, मईशत नहीं थी, तो उस खंडर को दोबारा बिल्ड करने में या बनाने में कितना वक्त लगेगा और उसमें जो आगे पीछे के जो ममालिक हैं उनकी मदद करना, खास तौर पर पाकिस्तान की मदद करने में अमेरिका को क्या क्या कुछ चाहिए था। अफगानिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान की अवाम की जो ज़रूरियात थी वो अमेरिका गलती समझने में उसने गलती की, इसीलिए अमेरिका आज 18 साल से वहाँ बैठा हुआ है। लेकिन अमेरिका को जो इन्फ्लुएंस चाहिए वो हिंदुस्तान की वजह से उन्हें बहरे हिंद में मिल रहा है और मिडल ईस्ट में तो उनके बहुत सारे अड्डे हैं, कतर जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं, बहरी बेड़ा वहाँ मौजूद है, अफगान मिडल ईस्ट में अमेरिका की हमायती हुकूमतें हैं, सऊदी अरब है, इसराइल है, यूएई है, और ये सारी हुकूमतें हैं। तो इसके अलावा यहाँ जो अफगानिस्तान के जो वसाइल को लूटने की जो बात करते हैं लोग वो इंतहाई मज़ाक़ा खेज है। अफगानिस्तान की कोई बड़ी इकानमी नहीं है, अफगानिस्तान के जो वसाइल हैं वो अफगानियों के हैं और उनको बरूए कार लाने के लिए, उनको ज़मीन से निकाल के इंटरनेशनल मार्केट में लाने के लिए जो रुपया पैसा है, जो सरमायाकारी चाहिए, वो तो जब की बात होगी जब कुछ हालात इस तरह के होंगे कि इंटरनेशनल कैपिटलिज्म जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा और उसको मिलेंगे। जहाँ तक रूस और चीन को रोकने का मसला है तो उनको रोकना जो है उस जियो स्ट्रेटजी में अफगानिस्तान एक मोर्चा नहीं है, अफगानिस्तान अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है और अफगानिस्तान से निकलने की अमेरिकी ख्वाहिश जो है उसमें ये चीज़ भी शामिल है कि अमेरिका दुनिया में अपनी सिर्फ साख भी रखना चाहता है, वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान से निकलें तो ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान कोलैप्स कर जाए और वहाँ फिर दंगा फसाद लड़ाई मार पिटाई हो, अफगान हुकूमत जो है वो खुदा न खासा गिर जाए, और तो उस वो अमेरिका की साख के लिए और अमेरिका की जो जियो पॉलिटिक्स में जो उनका इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में उसके लिए बहुत बड़ा धचका होगा। अच्छा, वो सिर्फ इन चीज़ों को रोकने की कोशिश कर।
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे शिकागो में सियासी तज्ज़ियाकार डॉक्टर ताहिर रोहिल, जबकि पाकिस्तान से थे दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर इमरान मलिक। आप लोगों की शिरकत का शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए देखिए सुनिए।
सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम एक अहम मौजू की तरफ आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े पर अपना फ़ैसला दे दिया है और इस पर बहुत सारी आरा सामने आई हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये हिंदी राष्ट्रा की अक्कासी करता है, लेकिन कुछ समझते हैं नई दिल्ली में कि ऐसी बात नहीं है। इस पर हमें ज्वाइन किया है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर ज़फ़र याब जिलानी ने, लखनऊ में होते हैं, जबकि प्रोफेसर शमीम अख्तर पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आइए इस हवाले से सबसे पहले आप लोगों को एक रिपोर्ट सुनाते हैं, पेश कर रहे हैं सुहेल अंजुम।
अयोध्या तनाज़े से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल का सिलसिला जारी है। बाज़ हलकों का कहना है कि यह फैसला सेकुलर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की समत में एक बड़ा कदम है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के रहनुमा जोगिंदर शर्मा ने वॉइस ऑफ अमरीका से बात करते हुए कहा कि इससे कबल भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं, ये फैसला भी उन्हीं में से एक है।
ये सवाल सिर्फ इस फैसले का नहीं, ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने की दिशा में, और जो रही सही कसर बाकी थी उसको भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कह करके पूरा कर दिया है कि 370 खत्म हुई, राम मंदिर अब वहीं पर बनेगा, उसका फैसला हो चुका है। अब वक्त आ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो तीनों बुनियादी एजेंडे थे उस तरफ बढ़ने के, वो राजनाथ सिंह ने अपने बयान से बहुत साफ कर दिया है। तो यहाँ कोई शक और सुबह की गुंजाइश बाकी है नहीं।
लेकिन उनका ये भी कहना है कि आखिर ये अदालत आवाम की होती है और उन्हें यकीन है कि आवाम इन इकदाम को मुस्तरद कर देंगे। अजय आशीर्वाद का कहना है कि अदालत ने हुकूमत को मंदिर तामीर के लिए 3 माह के अंदर ट्रस्ट बनाने की हिदायत दी है, अब हुकूमत का हिंदुत्व का एजेंडा और तेज हो जाएगा।
मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद का नारा अब पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्रवाद में बदल जाएगा।
लेकिन दाएं बाजू के नजरियात के हामिल सीनियर तजियाकार एनके सिंह इसको एक जहरीली सोच करार देते हैं और इत्तेफाक राय से फैसला लिखने पर जज हजरात की सताइश करते हैं।
यूनानिमस डिसीजन हुआ है और उस पे एक जज मुसलमान थे, बाकी 4 हिंदू थे, और उस सब के बावजूद आप जरा सोचिए कि उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि आने वाले वक्त में जब एनालिसिस होगा तो हमें कैसे देखा जाएगा।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक रुकन कमाल फारूकी ने कहा कि फैसले में बहुत सी खामियां हैं, लेकिन हम एक जिम्मेदार की हैसियत से ये नहीं कह सकते कि यह फैसला हिंदू राष्ट्र की समत में एक कदम है। एक सीनियर सहाफी शैलेश कहते हैं कि फैसले में बहुत तजाद है, इसका जायजा लेने की जरूरत है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज AK गांगुली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैसला उनके लिए परेशान कुन है, कानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से वो इसे समझने से कासिर हैं। उनके बकौल मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हुआ। CPM रहनुमा सीताराम येचूरी और कांग्रेस रहनुमा दिग्विजय सिंह ने सवाल किया कि बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
जी, और हम बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर ज़फ़र याब जिलानी की तरफ आते हैं, ये लखनऊ में होते हैं। जिलानी साहब, ये बताइए कि जब ये फैसला आया तो वहाँ के लोगों में क्या रद्द अमल देखा गया और किस तरह से इस मामले को आप लोग आगे लेके चलेंगे?
देखिए, चूंकि हम लोग 15 साल से ये प्रोपेगेंडा और ये पर्सुएशन करते रहे हैं कि इस मामले का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही होगा, और आम लोगों को, मुसलमानों को ये तलकीन करते रहे कि आप इसमें किसी तरह का कोई ऐसी बात ना करें जो अदालत के वकार के खिलाफ हो या रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हो, और जो भी फैसला है उसको आप ना उस पर कोई एहतजाज करें और ना ही उसके लिए भी खुशियाँ मनाएं। तो ये मुसलमानों का जहन इसके लिए तैयार था, उन्होंने सुना। अगर से बहुत से मुसलमानों, क्या ज़्यादातर मुसलमानों को इस फैसले से तकलीफ पहुँची। बाज़ लोगों ने तो अयोध्या वगैरह में चला, उन्होंने अपने घर کھانا نہیں کھایا, پکایا, چولہا نہیں جلایا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی اس کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ کیوں ناراضگی ہے یا اس کے ٹھیس پہنچائے کوئی. اور ہم لوگوں نے بھی چونکہ وہ کہہ رکھا تھا, لہٰذا اسی اعتبار سے اعلانات کیے کہ اگر چند پیسے سے متفق نہیں ہیں, ہم یہ صرف مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس کو رینیو کر کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اس کا احترام کرتے ہیں. تو یہ پرسوں سے چیز چل رہی ہے, ابھی بھی اب پرسنل بورڈ نے سلسلے میں میٹنگ بلا لی ہے 17 نومبر کو. اور چونکہ بورڈ نے پہلے طے کیا تھا کہ 12 اکتوبر کو کہ ایک فیصلہ آنے کے بعد اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اگر ضرورت ہوئی تو ریو وغیرہ کے بارے میں طے کیا جائے گا. اس میٹنگ میں ہم ان شاء اللہ طے کریں گے کہ آگے کاروائی کیا ہوگی. یقیناً اس فیصلے میں بہت سی کمیاں ہم پا رہے ہیں, بہت سے وہ ہے کنٹرڈکشنس ہیں ایئرنٹ, اور بہت سے ایسی باتیں ہیں کہ جو حقائق کے خلاف لگ رہی ہیں, لیکن اس کے بعد بھی بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو ہندو راج کے نظریے کے خلاف ہیں.
اچھا,
اور وہ ہمارے لیے خوشائند ہیں کیونکہ ہم اسی کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے. ہم ایک مسجد کے لیے کی بحالی کی صرف لڑائی نہیں لڑ رہے تھے, بلکہ ہندوستان کے دستور میں جو سیکولرزم کا کنسیپٹ ہے, جو ایکویلٹی کا کنسیپٹ ہے, جو مختلف مذاہب کا احترام ہے, جو رول آف لا کا نظریہ ہے, ان سب چیزوں کے لیے لڑ رہے تھے. تو اس میں بہت سی باتیں سپریم کورٹ نے مانی ہیں اپنے ججمنٹ کے مختلف چیپٹرز میں بھی اور آپریٹو پورشن میں بھی.
اچھا, ہم چلتے ہیں پاکستان جہاں سے پروفیسر شمیم اختر نے ہمیں جوائن کیا ہے. بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی میں. پروفیسر شمیم, ظاہر ہے یہ جو کچھ بھی ہوا بابری مسجد رام مندر تنازع کے حوالے سے, اس کو بہت گہرائی سے دیکھا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. کس طرح لوگوں کا کیا لوگوں کی کیا سوچ ہے اور آپ کی ذاتی سوچ کیا ہے اس فیصلے کے بارے میں؟
ڈاکٹر صاحب, یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جانبدارانہ, متعصبانہ اور احمقانہ ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اور اس کا الزام نریندر مودی پہ ڈالنا بالکل غلط ہے. نہرو نے, آپ کو یاد ہوگا, نہرو صاحب نے اپنے زمانے میں سومناتھ کے مندر کو قائم کیا تھا, اس کی ڈیجی کا افتتاح کیا تھا. آپ بیسلی بھی نریندر پرساد کے سر تھے انڈیا کے. اس زمانے میں نہرو صاحب کا بار بنکا بنتا تھا, گاندھی صاحب بندال سے شاید. تو یہ دیکھیے کہ یہ اس وقت ایک ریاست کے خط سے سومناتھ کا مندر قائم کیا گیا. آپ پتا اس طرح کے مندر سے انہوں نے کیا ہوا, ایک شیر سنیے. ستسکھ کے سومناتھ کی تعمیر ہو گئی, ستسکھ سومناتھ کی تعمیر ہو گئی, محمود غزنوی کا وقت انتظار ہے. یعنی یہ اس قسم کا دبلیاتی رد عمل مسلمانوں کی طرف سے آیا. اچھا دیکھیے, نہرو صاحب نے تو کہاں سیکولرزم کی دھجیاں وادی خود. کشمیر کا معاملہ آپ دیکھیے, نہرو صاحب کو پتہ نہیں کیوں قید دیا جاتا ہے کہ صاحب وہ بہت بڑے لیڈر تھے, بہت ان کے جو تاثرات تھے اس کو نریندر مودی نے خاک میں لا دیا. ایسا نہیں, نہرو صاحب نے بےمانی کی کشمیر کے مسئلے پہ. یعنی اس سے زیادہ بڑی بےمانی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے باقاعدہ کہا کہ ہم راجشماری کرائیں گے. ڈاکٹر علی خان کے ساتھ آپ نے باقاعدہ ایک مشترکہ بیان دیا اور اس کے بعد آپ مکر گئے, اور آپ نے وہاں پہ ایک اپنی سی کمیٹی بنا کے آپ نے کہا کہ یہ کشمیر کا نمائندہ ہے.
میں سمجھ گئی آپ کی بات. آگے بڑھاتے ہیں. ظفیہ جلانی, آپ بتائیں, پروفیسر شمیم اختر جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بھارت آہستہ آہستہ سیکولرزم سے دور ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں سیکشن 370 ہٹانا کشمیر میں, اور جس کے بعد پورا کشمیر جو ہے اس وقت لاک ڈاؤن میں ہے. آپ اس طرح کی روش دیکھ رہے ہیں اس وقت بھارت میں؟
دیکھیے, دو باتیں الگ الگ ہیں. سیکولرزم سے آرٹیکل 370 کا تعلق بہت دور کا ہے, کیونکہ آرٹیکل 370 ایک کمٹمنٹ تھا ایک صوبے کے عوام کو کہ آپ اگر ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہم آپ کی یہ انفرادیت
تشخص برقرار رکھی ہے وہ اس پر جھٹکا ہے, اور وہ خاص طور سے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طریقے کا ڈسکریمنیشن ہے. کشمیر کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ ناگالینڈ کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے, میزورم کے ساتھ نہیں کیا گیا, تو وہ الگ پہلو ہے اس کا. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا سیکولرزم سے سیدھا راستہ ہے. بابری مسجد کا سیکولرزم سے سیدھا راستہ تھا, اور وہاں نہرو کی جو پرفارمنس تھی وہ یہ تھی کہ نہرو کا ٹیلیگرام آیا تھا یہاں کہ ریموو دی آئیڈلس. وہ ٹیلیگرام یہاں پر رہا, اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا, چونکہ چیف سیکرٹری نے اس کے مطابق عمل کی کرنا چاہا. اسٹیم اسٹیٹ سے کہلوایا اس نے کہ آپ مورتیاں ہٹوا دیجیے, وہ نہرو کے ٹیلیگرام کے پرسپیکٹ میں تھا. اور آپ نہرو کو کسی کو خاص معاملے میں بلیم کر سکتے ہیں, ہر معاملے میں بلیم نہیں کر سکتے. سیکولرزم کے معاملے میں میں کم از کم ہندوستان کے مسلمانوں کے جو نفسیات ہے یہ نہیں کہ نہرو جو ہے وہ سیکولر نہیں تھے, اور جو موجودہ حکومت سے اس کا موازنہ کرنا میں سمجھتا ہوں جسٹیفائڈ نہیں ہے. یہ راشٹرواد کو جو ہو رہا ہے اس کو رام راج کی طرف لے جانا, یقیناً یہ خطرہ تھا, لیکن سپریم کورٹ کا یہ ججمنٹ کافی حد تک اس کے خلاف ہے. سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے سیکولرزم کو تقویت ملتی ہے. ذاتی صرف یہاں ہوئی ہے کہ بغیر مسجد کی زمین مسلمانوں کو دینے کے وہ ہندوؤں کو دے دی گئی, یہ ذاتی ہے, اور یہ انصاف کے قطعی خلاف ہے. اس کے لیے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ریمو کریں, ان سے کہیں کہ کیا اس کا جواز ہے. جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ مسجد ہے, آپ کم از کم 90 سال سے وہاں عبادت ہونا بھی مان رہے ہیں, تو کیا جواز آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کو ہندوؤں کو دے رہے ہیں؟ یہ ذاتی ہو سکتی ہے اور ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا ججمنٹ ہمارے خلاف ہے. اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہماری مانی گئی ہیں. ہائی کورٹ نے ہمارا دعویٰ خارج کیا تھا, سپریم کورٹ نے ہمارا دعویٰ ڈکری کیا ہے. تو ہم اس طریقے سے جنرل باتیں جو کہی گئی ہیں ہم اس سے اتفاق نہیں کر سکتے. ہم ہندوستان میں سیکولرزم ہو, رول آف لا ہو, اور ڈیموکریسی ہو, یا فنڈامنٹل رائٹس ہوں, ان سب پر سپریم کورٹ کے ججمنٹس میں ابھی تک ہم ایسے کوئی مایوسی نہیں ہم کو ہے. اس کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں کامیابی بھی مل رہی ہے. جذبے خود ہی کسی حد تک ایک کامیابی ہے, لیکن ہاں وہ جو آبزرویشن جو ان کا فائنڈنگ ہے یا جو ڈکری ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف کے خلاف ہے, اس کے لیے ہم کوشش کریں گے.
اچھا آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کالز لیتے ہیں. اٹک سے سفیر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پہ. جی جناب بات کیجیے. جی سفیر اٹک سے.
جی السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
اچھا میڈم میرا یہ سوال ہے, جس طرح مطلب بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کا فیصلہ دے دیا مطلب وہاں پہ مندر تیار کرنے کے لیے, تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی جگہ مندر کا فیصلہ دیا, تو اس فیصلے کو مطلب انٹرنیشنل کورٹ اس میں بھی چیلنج کیا جا سکتے ہیں یا نہیں کیا جا سکتے؟
اچھا اور ایک اور کالر ہیں, اپنا نام بتائیں جی, کیا کہنا چاہیں گے؟
ہیلو جی, محترمہ محمد طارق چکتائی بول رہا ہوں جی, ایڈوکیٹ چونیا ضلع قصور سے. جی جی سوال میرے دو ہی ہیں جی, کہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ فیکٹ سے زیادہ فیت کی بنیاد پہ کیا گیا ہے, اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بھارت کا جو سیکولر چہرہ وہ مسق تو کشمیر کے حوالے سے پہلے بھی ہے, تو کیا اس سے جو اقلیتیں ہیں خاص کر مسلمان جو بھارت میں رہتے ہیں یہ نفرتیں زیادہ بڑھیں گی اور کیا ہوگا؟
اچھا
اس کا ذرا پلیز.
جی جی اور عمر دین نے کال کیا ہے. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں عمر دین
جی؟ وعلیکم.
وعلیکم السلام.
محمد افضاد بول رہا ہوں رامپوری سے. دیجیے آپ کو اس ایسے آدمی سے لگے, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں دودھ کی راشی بلا, یہ ظفر صاحب بیٹھے ہوئے دودھ کی راشی بلا, یہ کیسے کمیٹی کے چیئرمین ہیں, یہ کیسے مسلمان ہیں؟
جی اور بلوچستان سے نصر اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بابری مسجد کا فیصلہ ہے اس کے اوپر.
جی جی اچھا اور ایک اور کالر ہیں. جی کالز بہت آ رہی ہیں, کچھ ڈسکنیکٹ ہو رہی ہیں. جیلانی صاحب جانے سے پہلے آپ کو تو ظاہر ہے معلوم ہے کہ اس کو जिस तरह से पाकिस्तान में देखा जा रहा है और लोग समझ ये रहे हैं कि भारत दाएं बाजू की तरफ जा रहा है और उसमें मुसलमानों के लिए जो एक एहतराम और एक बर्दाश्त होनी चाहिए वो घट रही है, ये तासुर सही है पाकिस्तानियों का?
देखिए, ये तासुर लोग दूर से बैठ के देखने वालों का सही हो सकता है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान के अवाम की अक्सरियत आज भी सेकुलर है। जिन लोगों ने वोट दिया है मोदी को, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस जहन के नहीं, जो मोदी का जहन है या आरएसएस का जहन है। तो हम तो यहाँ पर रहकर जमीनी हकीकत के मुताबिक ही अपनी बात कहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान की हिंदुओं की अक्सरियत वो सब मुसलमानों के दुश्मन हो गई। हाँ, मौजूदा रूलिंग पार्टी से हमें कोई तवक्को नहीं। मौजूदा रूलिंग पार्टी सेंटर में है, हमारी स्टेट भी है, यकीनन उसका उसके लिए मुसलमानों का बराबरी का नजरिया नहीं है और वो अपनी पूरी कोशिश हर मैदान में कर रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के आवाम में उनकी अक्सरियत हो गई है। अभी देखिए, इलेक्शन हो रहे हैं, अभी बंगाल में इलेक्शन होंगे, झारखंड में हो रहे हैं, तो इसमें पंजाब में इलेक्शन हुए थे, तो इसमें हर जगह कोई उनको कामयाबी नहीं मिली है। यहाँ चूंकि यूपी मिल गई है, मरकजी मिल गई है, तो इसलिए हमको ये खदशा रहता है कि वो इस पर अजलिया को मुतासर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि अजलिया हमारी जो है वो इतनी आसानी से हुकूमत से मुतासर रहती है। अजलिया खुद उसने ये फैसला जो किया है उसमें उसको पॉइंट आउट करने पर हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तब्दीली इसमें लाएंगे वो, और जो उनसे इसमें कंट्रडिक्शन हैं वो उसका तजाद को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम लोग कभी मायूस नहीं है। हम हिंदुस्तान के सेटअप से या तो सेकुलर कंसेप्ट से मायूस है, उनके जज्बे में भी उन जजेस ने ये साफ लिखा है कि जिन लोगों ने मूर्तियां रखी वो भी गलत काम किया, जिन्होंने मस्जिद को डिमोलिश किया वो भी गलत काम किया, और इन सब का इससे भी जाहिर होता है कि मुसलमानों के साथ जाती हुई है और उसको उनको उसको मुसलमानों को वो चीज़ मिलना चाहिए, लेकिन अब वहाँ फैसले में बजाय जमीन इनको इनको देने के मुसलमानों को और हिंदुओं के भी, तो अब इस पर हम लोग खतरे इजहार नाराजगी भी कर सकते हैं और इजहार दार इत्मीनानी भी कर रहे हैं, और उसके बाद जो रेमेडी अवेलेबल है दस्तूर में कानून में उसके लिए कोशिश करेंगे।
और प्रोफेसर शमीम, जाने से पहले, ये आप समझते हैं कि ये काबिल सताइश है कि जिस तरह से वहाँ भारत में मुसलमानों ने इस फैसले को तहम्मुल से लिया और कानून के दायरे में समझते हुए इस पर कोई शदीद रद्दअमल जाहिर नहीं किया, इससे नज़र तो आता है ना कि भारत का सेक्युलर फैब्रिक अभी तक बरकरार है?
नहीं साहब, इससे यह नहीं समझ रहे। इसका मतलब यह है कि वो इतने खायफ हैं कि वो क्यों नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आपको मालूम है कि 2000 के आदमी कत्ल करवा दिया इसने वहाँ आपके गुजरात में, और जो जाफरी साहब थे बहुत बड़े सेकुलर, उनके उनके जिस्म के टुकड़े करके कीमा करके फेंक दिया इसने, और अमेरिका वगैरह ने तो इसका इसे पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन मुनाफत है बैन अवी शासन की कि वो चूंकि इलेक्शन जीत दिया लिहाजा नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस। अब अमेरिका को उसका अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जभी तो कश्मीर के ऊपर तहफात अपने इजहार कर रहा है। आप देखें, नेहरू को कहते हैं सकते साहब, नेहरू ने तो बहुत ही बदतमीजी की है कश्मीर के साथ, उन्होंने ये किया कि भाई आप मुनाफ क्यों हो गए, यानी आप इलेक्शन करवाते ना, इलेक्शन नहीं करवाए आपने, डालते रहे और मकबूला कश्मीर की एक काउंसिल बनाई और उससे कहा कि भाई ये काउंसिल जो है इलाक करती है, फर्म काउंसिल नहीं, ये इलाक नहीं कर सकती, इसका मदार भी नहीं है, आपको सलामती काउंसिल के कागदात को मिनन इस्तेमाल करना पड़ेगा, और पूरे पूरे कश्मीर के अंदर इंतखाब कराना होगा, और वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर निमेश को प्लेबिसिट एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था, निगाह बना दिया था इसको, और इन्होंने यारिंग जो था उसने कहा कि साहब देखिए, जब कभी भी जिक्र आया राजकुमारी का तो हिंदुस्तान तो सुनने के लिए तैयार नहीं था, उसने लिखा है साहब, उसकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, इन्होंने यारिंग को अकवा मुतहदा ने भेजा था कि अपनी म्यूजिशन करे, वो उसने की म्यूजिशन, उसने कहा साहब जहाँ राजकुमारी के शिकार नेहरू सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता था।
اور ظاہر ہے کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے، لہٰذا یہ تاثر تو رہے گا بھارت کے بارے میں، لیکن اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تھے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر اور کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر شمیم اختر، جبکہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفیاب جیلانی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع بریکنگ نیوز قسم کا ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اور سربراہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے اب تک بہت سارے مسائل ہیں، اور اس واسطے وہ ملک سے باہر نہیں جا پائے ہیں۔ ای سی ایل میں ان کا نام برقرار ہے، اور پیر کو پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا کہ ان کا نام ہٹایا جائے گا ای سی ایل سے، لیکن اب تک جو ہے معاملات واضح نہیں ہوئے ہیں۔ ہمیں اس وقت سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر نے جوائن کیا ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ شبیر شر، یہ بتائیے آپ پس پشت کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح سے عمران خان نے بہت عرصے تک کہا کہ نواز شریف کا احتساب ہوگا، کیا اب دوبارہ سے حکومت سوچ رہی ہے کہ شریف کو باہر نہ جانے دیا جائے، یا کیا کچھ ہو رہا ہے؟
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت کی نیت تو شروع دن سے ہی صحیح طرح سے نہیں رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو نیب ہے، نیب کے اختیارات کو انتقامی کاروائیوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ لیکن جہاں تک ای سی ایل کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ کورٹ میں میٹر ہے، تو اس کے لیے ان کو جو اپیلیٹ کورٹ ہے، یا تو ان کو اپلیکیشن دینی چاہیے کہ ای سی ایل سے نام جو ہے ان کا ہٹایا جائے، کیونکہ ان کی بیل گرانٹ ہو چکی ہے تو وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، انہوں نے شیورٹی بھی دے دی ہے۔ تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے یا ان کے وکلا صاحبان نے کوئی ایسی اپلیکیشن نہ تو ٹرائل کورٹ میں موو کی ہے اور نہ ہی اپیلیٹ کورٹ میں جو ہے وہ موو کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے پہلے کیا جائے اور کورٹ کو رجوع کیا جائے تو یہ مسئلہ واضح ہو سکتا ہے، تو اس کو پھر جو ہے وہ حکومت جو ہے کورٹ کو عمل کو وہ جو ہے نا کوئی دخل جو ہے وہ نہیں دے سکتی۔ ابھی تک جو ہے وہ صرف یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے بات جو ہے وہ واضح نہیں ہو پا رہی ہے۔
بات واضح نہیں ہو رہی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کیا جائے۔ جی جی بالکل، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات واضح ہو۔ اور یہاں پی ایم ایل نون کے امریکہ میں صدر روہیل ڈار نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ڈار صاحب آپ بتائیے، پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف اتوار کو شہباز شریف سمیت لندن چلے جائیں گے اپنی طبیعت ان کی ناساز ہونے کی وجہ سے، اب اس وقت مشکلات کیا ہیں ملک چھوڑنے کے لیے؟ جی جی
جی، بہت بہت شکریہ۔ اصل میں یہ حکومت جو ہے، ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی صحت کے ساتھ جو کھیل کھیل رہی ہے، یہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے۔ اور آپ کو علم میں ہوگا کہ ڈاکٹرز کے جو بورڈ بنے تھے، وہ خاص گورنمنٹ کا بورڈ ہو یا شریف کمپلیکس والوں جو شریف ہاسپٹل نے بنایا بورڈ، دونوں بورڈز کی متفقہ رائے یہی تھی کہ نواز شریف صاحب کو فوری طور پر بیرون ملک جو ہے وہ منتقل کیا جائے۔ اور جو نیب نے اعتراض لگایا ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ رپورٹس ساتھ اٹیچ ہیں، انہوں نے یہ کہہ کے واپس بھجوایا ہے کہ رپورٹس دیں ہمیں، رپورٹس ساتھ اٹیچ ہیں، اور ان رپورٹس کی بنیاد پر ہی بھی تو نیب کو حکومت کے بقول ان کو بھجوایا گیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے یہ جو مس ہے، یہ جو مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی حکومت اس کے پیچھے ہے، اور یہ صرف بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور ان میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ سامنے آ کے کہہ سکے کہ ہم نہیں بھجوانا چاہتے۔ اگر یہ بات بھی ہے تو یہ عوام کو یہ بتانا چاہیے، قوم کو، کہ یہ نواز شریف کا علاج کرانے میں سیریس نہیں ہے، انہیں کہہ دینا چاہیے۔ کیونکہ ایسی حالت میں میاں صاحب کا وہاں ایک دن بھی رکنا ان کے صحت اور ان کی زندگی ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔
شبیر سر، یہ بتائیے کہ عمران خان کے جو بیانات آئے تھے وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کی طبیعت واقعی ناساز ہے اور ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ ملک سے باہر جائیں، پھر یہ کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے؟
دیکھیے، میں اس کو تب تک کھیل نہیں سمجھوں گا کہ جب تک پراپر طریقے سے جو وکلا صاحبان ہیں یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ عدالت کو رجوع نہیں کرتی، کیونکہ میٹر جب سبجیکٹائز ہوتا ہے عدالت میں ہوتا ہے تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ افسران جو ہے وہ اس کو ہچکچاتے ہیں کہ ہم ایسا آرڈر کیسے کریں جبکہ کورٹ نے ہمیں لکھا ہی نہیں، کورٹ نے صرف ضمانت جو ہے وہ منظور کی ہے اور کورٹ کو یہ اپلیکیشن بھی نہیں دی گئی ہے کہ یہ علاج کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو جو ہے نا وہ ای سی ایل لسٹ سے ان کا نام جو ہے وہ خارج کیا جائے۔ اس طرح کی جب تک اپلیکیشن نہیں ہے تو ہم اس کو پولیٹیکل وار سمجھتے ہیں، پالیٹکس ظاہر ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے، کورٹ کو رجوع کیا جائے، کورٹ کو ابھی تک رجوع نہیں کیا گیا ہے، تو اس میں مجھے یہ قیادت بھی جو ہے وہ سنجیدہ نہیں لگتی، صرف جو ہے نا وہ سیاسی بیانات تک اور سیاسی وار تک محدود ہے۔ اس چیز کو جو ہم تب تک حکومت کی بدنیتی نہیں سمجھ سکتے،
اچھا
جب تک یہ رجوع کرے، جب معاملہ سارے عدالت کے پاس ہیں، ابھی ضمانتیں بھی عدالت نے دی ہیں، حکومت نے نہیں دیے۔
ڈار صاحب اس کا جواب دیجیے۔
تو حکومت نے
دیکھیے میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ جو محترم وکیل صاحب ہیں کس لاجک میں بات کر رہے ہیں۔ حکومت کورٹ کے حکم پہ نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا گیا، ای سی ایل میں ڈالنا بذات داخلہ کا اختیار ہے، اس میں کورٹ کی جوریڈکشن نہیں ہوتی۔ جب کورٹ نے ضمانت دی ہے، ضمانت کورٹ نے یہ قطعی نہیں لگائی کہ آپ کہیں جا نہیں سکتے، کورٹ نے سب یہ حکومت کے اس میں چھوڑا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کورٹ کا بڑے واضح، اسلام آباد ہائی کورٹ کی واضح ڈائریکشن تھی کہ کسی بیمار قیدی کے لیے تو کورٹ میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو جیل مینول ہے اس میں سپرنٹینڈنٹ جیل کو اختیارات ہیں کہ وہ کسی بیمار قیدی کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانا چاہے اس کی زندگی بچانے کے لیے اٹھا سکتا ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آبزرویشن ہے اس کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کھیل ہیں اور ان کھیلوں کا نقصان ہوگا، اور اس کے نقصان جو ہے وہ ناقابل تلافی ہوگا۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کی زندگی کو کوئی خطرات لاحق ہیں تو وہ ان کے اس کھیل سے وہ دور نہیں ہوں گے، یا تو یہ کہہ دیں کہ یہ سارا یہ عمران خان صاحب کے اپنے بیانات بھی غلط تھے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ بہت سیریس بیماری ہے اور ان کو علاج چاہیے فوری طور پہ، پھر یہ کورٹ کے پیچھے چھپنا، کورٹ نے تو کبھی ڈائریکشن دی ہی نہیں انہیں، کورٹ نے بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا آپ کو یاد ہوگا، اور ڈائریکشن دی تھی کہ آپ یہاں پہ آئے کیوں ہیں، یہ تو آپ کے اپنے اختیار میں ہے، حکومت پنجاب کے اختیار میں، وفاق سے بھی بلکہ پنجاب کی حکومت کے محکمہ جیل خانہ کے جو ہیں سیکرٹری، ان کے اختیار میں ہے یہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو کھیل ہیں ان کو بند ہونا چاہیے۔
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ایک تاثر بھی تو عوام کے سامنے آ رہا ہے کہ کوئی مکمکا ہو گیا ہے، ان کے بیچ میں کوئی ڈیل ہو گئی ہے جس کے تحت نواز کو باہر چھوڑا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
دیکھیے یہ تمام جو معاملات ہیں یہ بہت افسوس کن ہے، یہ ڈیل نہ ڈیل کے جو معاملہ تھا، اس کا مطلب ہے اگر ڈیل دینی ہے، اگر آپ کی بات مان لی جائے تو ڈیل کون دے گا؟ تو یا عمران خان کی حکومت دے گی اور یا عدلیہ اسی ڈیل میں، کیونکہ عدلیہ نے تو ضمانت لی ہے ان کی، تو اس کا مطلب ہے ڈیل میں عدلیہ بھی انوالو ہے، ڈیل میں پھر اسٹیبلشمنٹ میں وہ بھی انوالو ہیں اور عمران خان کی حکومت بھی انوالو ہے۔ تو ڈیل جو ہے اس کا تاثر دینا اصل میں یہ جو اپنے جو یہ مکروہ ان کے جو ارادے ہیں یہ اس کے پیچھے چھپتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ڈیل ہو یا نہ ڈیل ہو، اب نواز شریف کی ڈیل اپنے عوام کے ساتھ ہے اور وہ ڈیل عوام کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری سانس تک ہے اور رہے گی، اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر کے اور اس طرح کی ڈیلے ٹیکٹک سے کوئی رشتہ توڑ پائیں گے، نہیں ٹوٹے گا، اور نواز شریف جو ہے اللہ انہیں زندگی دے، اگر انہیں کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار چاہے وہ ملک میں ہوں یا ملک کے باہر ہوں، اس کے ذمہ دار عمران خان کی حکومت ہوگی، اور ان کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ نواز شریف اس حالت میں کیسے پہنچے یہاں تک۔ اور ایک بات اور بھی ہے جو ان کے خطرات دل میں ہے، کہ انہوں نے جو نواز شریف کے ساتھ کیا ہے اور جو نیب کی حراست میں ان کی صحت جس طرح سے خراب ہوئی ہے
وہ مزید خراب ہوئی ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے امریکہ میں صدر روہیل ڈار، جبکہ سپریم کورٹ کے وکیل شبیر سر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس پروگرام کے انجینئر تھے جونا کمنگز، پروڈیوسر اسفر امام۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ باہر سے دسیوں ہزاروں بچوں کو گود لیتے ہیں۔ امریکہ میں نومبر نیشنل ایڈاپٹیشن منتھ خیال کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر وائس آف امریکہ کے لیے کلیئر مورن نے ایسے سیاہ فام بچوں کے تجربات پر نظر ڈالی ہے جن میں سے زیادہ تر کو سفید فام خاندانوں نے گود لے رکھا ہے۔ گود لینے والے والدین کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، نسلی تنوع کے ماحول میں بچہ گھر کے اندر اور اسکول میں ہوتے ہوئے کیا سوچتا ہے، اس بارے میں اسد حسن بتا رہے ہیں۔
چارٹ گولر کو جب وہ بڑے ہو رہے تھے اپنی رنگت دیکھ کر پریشانی ہوتی تھی۔ ایڈاپٹیو پیرنٹس یعنی گود لینے والے ماں باپ بے حد پیار کرنے والے تھے، لیکن چارٹ شمال مغربی ریاست واشنگٹن کے اکثریتی سفید فام آبادی والے علاقے ٹیکوما میں خود کو تنہا محسوس کرتے، لیکن انہوں نے دنیا سے کٹ جانے کے احساس کو مختلف نسل ایڈاپٹیو فیملیز کے اندر ایک صحت مند نسلی شناخت استوار کرنے اور ایسے خاندانوں کو اپنی پرفارمنگ آرٹ کے ذریعے تربیت دینے کے لیے استعمال کیا۔ چارڈ 13 ماہ کے تھے جب ٹیکوما میں ایک سفید فام خاندان نے انہیں گود لیا۔ ان کے والدین سفید فام ہیں لیکن ان کے بھائی اور بہن نہیں۔ وہ جب پروان چڑھ رہے تھے تو اپنے والدین کے ساتھ تعلق میں خلیج محسوس کرتے تھے۔
I was this black boy who didn't want to be black.
ایڈاپشن کوچ اور پرفارمر چارٹ گولر کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سیاہ فام بچہ تھا جو سیاہ فام نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ شناخت کے لیے مجھے ارد گرد لوگوں کے حوالے سے ہی پہچانا جاتا۔ جب آپ مختلف نسل کے ہاں گود لیے گئے ہوں، آپ کی پہلی شناخت آپ کے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے۔
Black people scared me, and since I wasn't a fan of being scared, I would do my
چارٹ اپنی پرفارمنس کے دوران کہہ رہی ہیں کہ مجھے سیاہ فام لوگوں سے خوف آتا تھا، اور چونکہ مجھے ڈرنا اچھا نہیں لگتا تھا، میری بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ میں ان سے دور رہوں۔ چارڈ کا شو واضح کرتا ہے کہ وہ سفید یا سیاہ جیسے لفظ سن کر خوش نہیں ہوتے تھے۔ چارڈ نے جو اب 40 سال کے ہیں اپنی اس بے چینی کو فنکاری میں ڈھالا ہے۔ وہ اپنی پرفارمنس میں کہہ رہے ہیں کہ جب میں 25 سال کا تھا تب ریپ میوزک سنتے ہوئے پہلی بار مجھے برا نہیں لگا۔ کئی برسوں تک اپنی شناخت کے بحران سے دوچار رہنے کے بعد چارڈ نے مختلف نسل کی ایڈاپٹیو فیملیز میں کوچنگ دینے کا ارادہ کیا۔
I firmly believe that as transracial parents that they have
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پختہ یقین تھا کہ ٹرانس ریشل والدین کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ بچے کو دنیا میں رہنے کے لیے تیار کریں، بلکہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ بچے کو اس دنیا کے لیے تیار کریں جس میں وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ اپریل اور اینڈریو نے اوفیلیا اور گویان دو بچوں کو اس وقت گود لیا جب ہینریک ابھی ان کے پیٹ میں نہیں تھا۔
I thought that we were prepared to parent children of color.
اپریل بتا رہی ہیں کہ ہم رنگ دار بچوں کے والدین بننے کے لیے تیار تھے، لیکن پہلی چیز جس نے ہماری زندگی میں ارتعاش پیدا کیا وہ ٹریون مارٹن کی تصویر تھی جس میں انہوں نے ہوڈی پہن رکھی تھی۔ ٹریون مارٹن 17 سال کا ایک نوجوان تھا جسے سال 2012 میں اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب وہ فلوریڈا میں اپنے والد کے گھر داخل ہو رہا تھا۔ گولی چلانے والا علاقے میں سیکیورٹی پر مامور تھا اور انہیں سیکنڈ ڈگری مرڈر کے مقدمے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ ٹریوان کے مقدمے سے نسلی انصاف کے لیے قومی سطح پر مہم شروع ہوئی تھی۔ ہینریک روش کہہ رہی ہیں، جی میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کو محض ان کی رنگت کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچائے، وہ میرے بھائی ہیں۔ چارڈ کی خواہش تھی کہ انہیں ان کے حقیقی والدین اور خاندان کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ کچھ سال پہلے انہوں نے اپنی ماں کی بہن یعنی خالہ کو تلاش کر ہی لیا۔ انہوں نے چارڈ کو ان کی والدہ یولاندیا ماریا ہرٹ کی زندگی کے بارے میں تفصیلات بھیجوائیں۔ وہ ایک اداکارہ تھیں اور سال 2011 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں پہلی بار دیکھنا بہت اچھا لگا۔ 44 سال کی عمر میں ایک ایسی ہستی کو دیکھا جو میرے جیسی دیکھتی تھیں، اور ان کا انتقال بھی اسی شعبے سے وابستگی کے دوران ہوا جس کے ساتھ میں وابستہ ہوں۔ ایسے میں جب چارڈ ٹرانس ریشل فیملیز میں کوچنگ فراہم کر رہی ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گود لیے جانے والے بچے کی ایڈاپشن سے پہلے کی زندگی کو محفوظ رکھا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں کہ گود لیے جانے والے بچے کی آپ کی گود میں آنے سے پہلے بھی ایک کہانی ہے. ہم سب کی ایک کہانی ہے, میری بھی ایک کہانی ہے. میں اپنی والدہ کی تصویر کو اب چھو سکتا ہوں. وہ انتقال کر چکی ہیں لیکن میں اپنی ماں کو اپنی انگلیوں سے محسوس کر سکتا ہوں, صرف استعارن نہیں بلکہ حقیقتاً. اور یہ یقیناً اس سے کہیں آگے کی بات ہے جس کا میں نے کبھی سوچا بھی ہوگا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.